یہاں موجود تھا، یہ ان لوگوں میں موجود تھا جنہوں نے اس ملک کے قیام میں مدد کی اور اسلام امریکی تاریخ کے تانے بانے کا ایک حصہ رہا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 10 بجنے کو ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ہمارا طویل دورانیہ کا پروگرام آپ کی دنیا، اور میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے رہائشی پروین اختر ان 200 سے زائد خواتین میں شامل ہیں جو بھارتی کشمیر جانے والی اپنی بیٹیوں کی جدائی کے صدمے سے دوچار ہیں۔ جو کشمیری نوجوانوں سے شادی کر کے بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر گئیں اور اب وہاں سے واپس آنے سے قاصر ہیں کہ ان کو اپنے خاندانوں سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس بارے میں تفصیلات سنیے مظفر آباد سے روشن مغل کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کی راشی پروین اختر ان 200 سے زائد خواتین میں شامل ہیں جو بھارتی کشمیر جانے والی اپنی بیٹیوں کی جدائی کے صدمے سے دوچار ہیں۔ پروین اختر کی بیٹی نوشین کی شادی 2006 میں بھارتی کشمیر کے سوپور کے قصبے سے جنگ بندی لائن عبور کر کے مظفر آباد آنے والے ایک نوجوان سے ہوئی تھی۔ 2014 میں بھارتی حکومت کی طرف سے حد بندی لائن کے اس پار موجود نوجوانوں کی اپنے علاقوں میں واپسی اور بحالی کے پیکج کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد پاکستانی کشمیر سے 1000 خاندانوں نے واپسی کے لیے درخواستیں دیں اور بھارتی حکومت کی طرف سے صرف 219 خاندانوں کو نیپال کے راستے واپسی کی اجازت مل سکی، جن میں نوشین کا خاندان بھی شامل تھا۔ نوشین کی والدہ کہتی ہیں کہ 5 سال ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی اور نواسوں کو ملنے کے لیے بےتاب ہیں۔ نوشین بھارتی کشمیر میں مقیم ان 219 خواتین میں شامل ہیں جنہیں پاکستانی کشمیر میں اپنے خاندان سے ملنے کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان خواتین میں کبرا گیلانی بھی شامل ہیں، جسے حال ہی میں شوہر سے طلاق کے بعد پاکستان آنے کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کبرا گیلانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستانی کشمیر سے شادی ہو کر یہاں آنے والی عورتوں کو خوشی یا غمی میں شرکت کے لیے بھی پاکستانی کشمیر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔
ان کی اپیل یہ ہے حکومت سے کہ ہمارے آنے جانے کا راستہ جو ہے کھلا رکھو، تاکہ ہم اپنوں کی اگر کم از کم خوشی میں نہ بھی جا سکیں تو کم از کم غمی میں ہمارا شریک ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ ابھی میرا بھی، میں نے آپ کو شاید یہ مطلب میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، میں نہیں جا سکی، ان کا مطلب لاسٹ بار ان کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ یا سسٹر کی ہو گئی، وہ بھی چلو ان کا شادی کسی بھی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، نہیں بھی جا سکتا، کوئی بات نہیں ہے، صبر کرے گا۔ کم از کم موت ہوتی ہے، موت خوشیاں غمیاں لگی ہیں، ان میں تو جا سکتے ہیں نا۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے ترجمان راجہ محمد وسیم خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہاں سے جانے والے خاندانوں کو وہاں بہت سخت حالات کا سامنا ہے، خصوصاً یہاں سے جانے والی خواتین کو اس وجہ سے اذیت کا سامنا ہے کہ انہیں یہاں اپنے والدین سے ملنے کے لیے نہیں آنے دیا جاتا۔
کیونکہ بہت سارے لوگ پچھلے کچھ عرصے سے وہ جو گئے تھے ہندوستان نے ان کو ورغلا کے وہاں بلایا تو تھا، مگر وہ سارے کے سارے وہاں رو رہے ہیں۔ میرے ذاتی معلومات کے مطابق بھی یہاں سے جو شادی ہو کے خواتین گئی تھی وہ بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں، اور کچھ تو گرفتار ہیں، کچھ کو تھانے میں حاضری دینی پڑتی ہے، ان کی سوشل لائف ساری ڈسٹرب ہو گئی۔ تو وزیراعظم صاحب اس پہ جو ہے نا وہ یقینی طور پہ پاکستانی وزارت خارجہ اور متعلقہ حکام سے رابطہ کریں گے۔
بھارتی کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستانی کشمیر پناہ لینے والے حمزہ شاہین نے بتایا کہ بھارتی کشمیر واپس جانے والوں کو دیگر مسائل کے علاوہ مقامی انتظامیہ کی طرف سے سخت نگرانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں سے جانے والی خواتین پریشان ہیں۔
مرد جب اس طرح پردیش میں پھنس جاتا ہے تو اس کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں، تو پھر جب لڑکی بھی ہیں تو کوئی بھی ان کا وہاں ہے نہیں، ان کے لیے بھی۔ اچھا پھر سر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پرابلم ہوا، جو یہاں سے لوگ گئے ہوئے تھے ان کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو رات کو بلا لیتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے ڈسٹربنس کا ایک بڑا وجہ جو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا۔ اب یہاں سے وہ جانے والی کا شخصی جیلوں میں ہو اور ملٹری کیمپس میں ہوتا ہے رات دن، تو پھر اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ معاش کا بھی بن گیا ہوا ہے وہاں پہ نا۔
روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
अमेरिका में मुतअद्दिद भारतीय स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी पर भारत ने इजहार तशवीश किया है और नई दिल्ली में अमरीकी सफारतखाना को एक शिकायतनामा पेश करके इन स्टूडेंट्स से मुलाकात की इजाज़त चाही है। इन स्टूडेंट्स ने वहाँ एक फर्जी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। इस बारे में मज़ीद तफसीलात नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की इस रिपोर्ट में।
वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि वो सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है और अमरीका में फर्जी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की वजह से मुतअद्दिद भारतीय तलबा की गिरफ्तारी से पैदा शुदा मसले को हल करने के इकदाम किए जा रहे हैं। गुज़श्ता चंद रोज़ के अंदर कम अज़ कम 600 तलबा को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 129 को गिरफ्तार करके हिरासती मरकज में रखा गया है। अमरीका के महकमे इमिग्रेशन और कस्टम के अहलकारों ने बुध के रोज़ इनकी गिरफ्तारी की। बयान में मजीद कहा गया है कि हिरासत में लिए गए स्टूडेंट्स के बारे में हमें तशवीश है और अमरीका के मुतल्लिका जिम्मेदारों से दरख्वास्त की गई है कि हमारे हुक्काम को स्टूडेंट्स से मिलने की इजाज़त दी जाए। हमने अमरीका से दरख्वास्त की है कि वह हमें मुकम्मल तफसीलात फराहम करें, गिरफ्तार तलबा को फौरन रिहा किया जाए और उन्हें उनकी मर्जी के बगैर भारत वापस ना भेजा जाए। वाशिंगटन में वाक़ भारतीय सफारतखाने से जुमा के रोज़ एक बयान जारी करके कहा गया कि सफारतखाना और पांचों इंडियन मिशन इन तलबा की मदद के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उधर वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि हमारे सफारतकारों ने अब तक 30 तलबा से राबता कायम किया है, बाकी तलबा से मिलने की कोशिश की जा रही है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली के एक साबिक उस्ताद डॉक्टर सुहेल अहमद फारूकी ने वॉइस ऑफ अमरीका से बात करते हुए कहा कि भारत में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC की जानिब से हर साल फर्जी यूनिवर्सिटियों की एक फहरिस्त जारी की जाती है, लेकिन दूसरे मुल्कों में फर्जी तालीमी इदारों की भरमार है। मुमकिन है कि दाखिला लेने वाले तलबा की कोई गलती ना हो, बल्कि सारी गलती फर्जी यूनिवर्सिटियों और ट्रेवल एजेंट्स की हो।
जो यहाँ से या किसी और मुल्क से गए हुए हैं, उनके हो सकता है कि उनके अपने जो क्रेडेंशियल के कागजात में कोई खामी ना हो, इस इंस्टीट्यूशन की हैसियत में जो है फर्क हो या ये कि जिसे कहते हैं खोट हो, जिसमें कि वो एडमिशन पाए हुए हैं। और अमूमन ट्रेवल एजेंट्स का तो ये होता है कि वो किसी भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन से बगैर उसकी साख और उसकी कानूनी हैसियत को बहुत ज्यादा छानबीन किए हुए वो उनसे कागजात कर लेते हैं कि हाँ ठीक है हम आपको जो है उसी तरह से जैसे कि रिक्रूटिंग एजेंट होते हैं आमतौर पर गल्फ कंट्रीज के लिए।
बताया जाता है कि पे एंड स्टे स्कीम के तहत स्टूडेंट्स को दाखिला दिया गया था। अमेरिका में भारतीय सफारतखाना की जानिब से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और इसके लिए एक नोडल अफसर मुतय्यन किया गया है। ज़राए के मुताबिक अब तक कुछ तलबा को रिहा किया जा चुका है और उनके अहल खाना वजीर खारजा सुषमा स्वराज से ट्विटर पर मदद मांग रहे हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
अफगान तालिबान का कहना है कि अमरीका के सदर ट्रंप अफगानिस्तान से अमरीकी फौज वापस बुलाने के बारे में संजीदा हैं। तालिबान के तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने जुमे को खबर रसां इदारे AFP से व्हाट्सएप के जरिए गुफ्तगू में अफगान जंग के हल की उम्मीद का भी इजहार किया है। तालिबान तर्जुमान का यह बयान अमरीकी हुकाम के उन हालिया बयानात के बाद सामने आया है जिनमें कहा गया था कि तालिबान के साथ बातचीत सही रास्ते पर गामजन है। तालिबान और अमरीकी हुकाम के तवातर से सामने आने वाले मुफाहमाना बयानात से इन कयास आराइयों को तकवीत मिली है कि 17 साल से जारी अफगान तनाज़े के हल की तरफ पेशरफ्त हो रही है। जुमे को AFP से गुफ्तगू में जबीउल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक की कि तालिबान और अमरीका के दरमियान तनाज़े के हल के लिए एक लाया अमल पर उसूली इत्तफाक हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर इस लाया अमल पर अमल हुआ और अमरीका ने इसके लिए दयानतदारी से इकदाम किए और उन पर कायम रहा, तो फिर हम तवक्को करते हैं कि अमरीका का अफगानिस्तान पर कब्ज़ा ख़त्म हो जाएगा। अमरीका के नुमाइंदे खसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ल्मे खलीलजाद ने भी रवां हफ्ते तालिबान के साथ एक मुजवजा समझौते के फ्रेमवर्क पर इतफाक़ राय का अंदिया दिया था, लेकिन साथ ही उन्होंने खबरदार किया था कि अफगानिस्तान से अमरीकी फोर्सेस के इनखला समेत कई मामलात तय होना अभी बाकी हैं। ادھر امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحا میں حالیہ مذاکرات سے 17 سال سے جاری افغان بحران کے خاتمے کی امید ہو چلی ہے، مگر اب روس نے افغان اپوزیشن رہنماؤں اور طالبان کے درمیان بات چیت کی میزبانی کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی خبر رسائی ادارے رائٹرز نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ماسکو نے اس عمل میں افغان حکومت کو مکمل نظر انداز کیا تاکہ طالبان کی مذاکرات میں شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ طالبان افغان صدر اشرف غنی کے نمائندوں کو امریکہ کی کٹھ پتلیاں قرار دیتے ہوئے ان سے بات چیت سے انکار کرتے ہیں۔ ایک روسی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز کو بتایا کہ سینئر طالبان رہنما اور اہم افغان سیاستدان اجلاس میں شرکت کے لیے ماسکو آئیں گے اور یہ مذاکرات منگل کے روز ہوں گے۔ روسی اہلکار نے بتایا کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ افغان حکومت کے نمائندے اس بات چیت میں شرکت نہ کریں۔ حال ہی میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے توہین رسالت کے کیس میں پھانسی کی سزا پانے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی پھانسی کی سزا کالعدم قرار دے دی گئی۔ وہ طویل عرصے تک جیل میں رہنے کے بعد چند روز پہلے رہا کر دی گئیں۔ ذرائع ابلاغ کی کچھ خبروں میں کہا گیا ہے کہ آسیہ بی بی پناہ کے لیے کینیڈا پہنچ گئی ہیں، تاہم اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اس فیصلے کے بارے میں آسیہ بی بی کے وکیل سیف الملوک کا کیا رد عمل ہے اور خود ان کی اپنی زندگی کتنی محفوظ ہے، اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں سیف الملوک اور ایک انسانی حقوق کے سرگرم رکن ندیم اینتھنی کو شامل کیا ہے۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے سیف الملوک صاحب نے، جو لائر تھے آسیہ بی بی کے کیس میں سپریم کورٹ کے۔ بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ کا کیا رد عمل ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن پر۔
یہ بڑا زبردست تاریخی فیصلہ ہے جی، کہ ایک کرسچن عورت کو پھانسی کی سزا کے جرم سے سپریم کورٹ نے بری کر دیا، جبکہ نیچے کی دونوں عدالتوں نے اس کو پھانسی کی سزا دی تھی، اور وہ 9 سال کی اس جیل کے بعد ابھی اپنی آزاد زندگی شروع کرے گی۔ تو بڑی خبر ہے، میرے لیے بھی بڑی خبر۔
آپ کو اس سارے پروسیس میں آپ کو کبھی کوئی فرسٹریشن نہیں ہوئی کہ اتنا ٹائم لگ گیا اس کیس میں؟
نہیں، ٹائم اتنا نہیں لگا، اس سے زیادہ ٹائم امریکہ کی عدالتوں میں لگتا ہے، برطانیہ کی عدالتوں میں لگتا ہے۔ یہ ایک جہاں بھی پھانسی کی سزا والے جرائم ہیں ان میں 8-10 سال تو بہت کم ٹائم ہے۔
سر یہ بتائیے، اب آسیہ بی بی کا کیس تو ختم ہو گیا، اور کوئی کیس ہے آپ کے پاس بلاسفمی کے حوالے سے؟
ابھی ایک اور عورت ہے، سیکنڈ وومن، جو پھانسی جس کو ہوئی ہے، شگفتہ نام ہے اس کا، 4 سال ہو گئے اس کو۔ ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا مقدمہ بھی ہائی کورٹ میں اپیل اس کی نکلی ہوئی ہے، شاید اس کو میں ابھی کروں گا۔
اور یہ خاتون بھی کرسچن ہے؟
جی یہ بھی کرسچن ہے، یہ دوسری خاتون ہے جو پھانسی کی سزا جس کو
بلاسفمی میں۔ آپ جو کیسز لڑنے جا رہے ہیں یا جو آپ جن کے وکالت کر رہے ہیں، کیا وہ بھی مائنورٹی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے یا مسلمان کمیونٹی سے؟
جی میں زیادہ تو کرسچنز کے کیس کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ بیچارے زیادہ مظلوم لگتے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے، سوشل سٹیٹس بھی نہیں ہے، اس لیے ان کو زیادہ مدد کی ضرورت۔
آپ نے آسیہ بی بی کا کیس کیوں لینے کا فیصلہ کیا تھا؟
بس وہ چونکہ اس کو پھانسی ہوئی، پھر اس کی اپیل بھی خارج ہوگی، تو یہ تو سپریم کورٹ تو پھر ایک لاسٹ چانس ہوتا ہے۔ تو ان کے بہت سارے کرسچن لیڈرز میرے پاس آئے تھے کہ جی آپ مہربانی کر کے یہ کیس کر دیں، بس میں نے کر دیا۔
کیا مشکلات تھیں جو بڑی بڑی، اگر آپ قانون کے حوالے سے بتائیں، اس کیس میں آپ کو جو فیس، جن کا سامنا کرنا پڑا؟
دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک مسلم ملک میں جب توہین رسالت کے ملزم کے وکیل بنتے ہیں تو وہ آپ کو بھی توہین رسالت کا ملزم گرداننا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک نفرت کی فضا کا سامنا کرنا پڑتا ہے, صرف کیس کے دوران نہیں پرمننٹ بیسس پہ, اور آپ سائیکولوجیکلی بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں اور فزیکلی لوگ آپ کو ہارم کرنا چاہتے ہیں. سب سے بڑے تو یہ مسائل ہوتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ عام طور پہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز بھی پریجڈسڈ ہیں ملزمان کے خلاف ان کیسوں میں. نیچے کے ججز جو ہیں ڈسٹرکٹ کے جو ٹرائل کرتے ہیں, ادھر حالات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ اتنا پریشر ہوتا ہے, تو کیس چونکہ نیچے سے اسٹیبلش ہونا ہوتا ہے, کراس ایگزامینیشن اگر درست نہیں ہوئی, سوال صحیح نہیں پوچھے, تو ساری چیزیں الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے وکیل نے بھگتنی ہے اور اس نے ہر چیز کا جواب نکالا. اس لیے اس کیس پہ 4 سال میں نے محنت کر کے اس کی کوئی شکل بنائی اور اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی مجھے کامیابی دی.
یہ جن آپ نے خطرات کا, خدشات کا, رسکس کا آپ نے ذکر کیا, یہ تو آپ کو پہلے بھی معلوم تھا جب آپ نے یہ کیس لیا. اس کے باوجود آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ یہ کیس لینا چاہتے ہیں, کیوں؟
میرا خیال ہے زندگی میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کسی نہ کسی کو آگے آنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے شاید میری قسمت میں تھا کہ میں آگے ہوں.
تو اب جب کہ فیصلہ ہو گیا ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں, آپ کو خوشی ہے کہ آپ نے یہ کیا, یا آپ کو جو تھریٹس ہیں, جو آپ کو ریئیکشن دیکھنے کو ملتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو کوئی ریگریٹ ہے کہ آپ نے کیوں یہ کیا؟
نہیں, میں بہت خوش ہوں, مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے.
یہ بتائیے تھوڑا سا پرسنل اپنے زندگی کے بارے میں میں چاہوں گا پوچھنا. آپ کو جب یہ تھریٹس کا سامنا کرنا ہوا تو آپ ملک سے باہر جانے کا آپ نے فیصلہ کیا کچھ دیر کے لیے, کوئی اسپیسیفک تھریٹس تھے آپ کو جس کی وجہ سے آپ نے فیصلہ کیا؟
بس یہ کام جو ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ یہ پاکستان میں یہ کام لسیمی کے ملزموں کا دفاع کرنا جو ہے, یہ پہلے اپنے آپ کو ماریں پھر ان کا دفاع کریں.
جو میرا ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ کہ یہ جو سارا نظام ہے, خاص طور پہ ہم جو عدالتی نظام ہے, بلاسفمی کا کیس ہے, آپ کو اس میں کہاں مسئلہ کہاں نظر آتا ہے, کون سی چیزیں ہیں جو امپروو کرنے کی ضرورت ہیں پرٹیکولرلی بلاسفمی کے کیسز میں؟
دیکھیں, اس میں سب سے پہلے تو جیسے 2002 میں لاہور ہائی کورٹ میں کیس میں لکھا کہ بھائی اس کا ٹرائل ایڈیشنل سیشن جج نہ کرے بلکہ فل ڈسٹرکٹ جج کرے, لیکن اس پہ آج تک عمل نہیں ہوا. سب آسیا کا بھی ایڈیشنل نے کیا, باقی بھی ایڈیشنل نے کر رہے ہیں. دوسرا, ابھی میری میٹنگ ہوئی تھی نیدرلینڈ کے ججز کے ساتھ, تو ادھر بھی یہی ٹاپک ہوا, تو میں نے ان کو یہی سجیسٹ کیا تھا کہ اگر آپ کی, ہمارے جج صاحبان جو ہمارے چیف جسٹس یا کبھی میٹنگ ہوتی ہیں, تو یہ ریکویسٹ کریں کہ ان کی کورٹ جو ہے یہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اندر لے, کیونکہ ڈسٹرکٹس کے اندر جو کورٹس ہیں ادھر اتنا پریشر ہے, 100-100 مولوی آ جاتے ہیں, 50-50 وکیل ان کے آ جاتے ہیں, ادھر تو وہ کیس کرنے ہی نہیں دیتے, اتنا باڈی پلے کرتے ہیں, جج بھی خوف میں بیٹھا ہوا ہے, تو ادھر تو پھانسی کے علاوہ کوئی صورت, سرے دست جیسا نظام چل رہا ہے, ممکن ہی نہیں لگتی. پھر وکیل بھی اچھے جو ہیں ان کو, چونکہ ہر بندہ جو ہے ان پنگوں میں نہیں پڑنا چاہتا کہ اچھی خاصی اپنی زندگی امن کی گزارتے گزارتے آپ رات کو سوتے ہوئے بھی 2 بجے اٹھ کے باہر دیکھے نکل کے اگر کوئی آ تو نہیں رہا, ایسی زندگی کو لوگ پسند نہیں کرتے. تو اس لیے کوئی اچھے لیول کے وکیل جو ہیں وہ بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ تو خیر بالکل ہی اویلیبل نہیں ہوتے ان کیسوں کے لیے, ایون اپیل سائٹ پہ بھی آ کے عام لوگ کہتے ہیں یار دفع کرو, ہم کیوں ان پنگوں میں پڑے. یہ ان کو پنگے سمجھا جاتا ہے, ان کو کیس نہیں سمجھا جاتا.
آپ کو بھی اٹھ اٹھ کے راتوں کو باہر دیکھنا پڑا کہ کوئی باہر تو نہیں آ گیا, ایسے بھی ہوا آپ کے ساتھ بھی؟
ظاہر ہے یہ تو روز ہی ہوتا ہے, یہ کوئی ایسی نئی خبر نہیں ہے. آپ کو پتا ہے پہلے ممتاز قادری جس نے گورنر سلمان تصویر کو مرڈر کیا
جی,
اس گراؤنڈ پہ کہ وہ آسیہ بی بی کو جیل ملنے آیا اور اس نے کہا جی میں اس کی رہائی کے لیے صدر کو لکھوں گا. تو اس وقت پاکستان میں کوئی وکیل تیار نہ ہوا اس کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے, ایون گورنمنٹ کے پروسیکیوٹر بھی بھاگ گئے. تب بھی پھر اس کو بھی مجھے ہی پروسیکیوٹ کرنا پڑا تھا. بس ابھی ہم ذرا عادی ہو گئے ہیں یہ سارے رونے دھونے.
تو اب آپ نے اپنے لیے کوئی یا اپنی فیملی کے لیے پروٹیکشن کا کچھ کیا ہوا ہے؟ کس طرح سیکیورٹی کے ارینجمنٹس ہیں آپ کے؟
پروٹیکشن مجھے آپ بتائیں, یہاں اگر آپ اچھا گانا رکھنا چاہیں تو 50,000 مہینے کا خرچہ ہے ایک کا. تو کم از کم اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتر سا ہو تو 4 کم از کم ہونے چاہیے. تو یہ پیسے کہاں سے آئیں؟ کیونکہ دنیا صرف یہ کہتی ہے کہ سیف الملوک یو آر دی بریوسٹ پرسن, یو آر آر ہیرو, اس سے آگے کوئی کچھ نہیں کہتا, نہ امریکہ والے نہ برطانیہ والے نہ کوئی بھی, مطلب اتنا ہی, اس سے آگے کچھ نہیں.
تو کیا آپ نے جو جہاں پہ آپ رہتے ہیں یا موو کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, میرا ایک سینس تو ہمارے سننے والے کو بتائیے کہ آپ کیا میجرز آپ نے لیے ہیں اپنے تحفظ کے لیے؟
پہلے یہ سنیں کہ میں چھپا نہیں سکتا, میں اپنے شہر کا اپنے ملک کا ایک رنون آدمی, مجھے پاکستان کا چیف جسٹس سے اعظم تک سب مجھے جانتے ہیں, سب میرے گھر کو جانتے ہیں, میرے شہر کو جانتے ہیں, میں چھپ نہیں سکتا. چھپنا میرا سے اتنا ہو سکتا ہے کہ میں گھر سے باہر, بس آج میں کورٹ نہیں گیا ہوں, مجھے کسی نے کہا کہ جی ہفتہ 10 دن آپ کورٹ سے نہیں جائیں گے,
ٹھیک ہے
تو ٹھیک ہے میں گھر بیٹھا ہوں. میں نے کہا چلے یار لوگوں کی بھی سن لینی چاہیے. تو یہ ہے, اور آپ کیا کر سکتے ہیں, بس یا آپ یہ انجوائے کر سکتے ہیں کہ بھی آپ نے بڑی زبردست انسانیت کی خدمت کی ہے بس,
اور آپ اسی جذبے کے تحت کام کرتے ہیں.
میں تو ایسے کام کرتا ہوں,
انسانیت کی خدمت سمجھتے ہیں آپ؟
میں تو یہی سمجھتا ہوں.
بہت شکریہ سیف الملوک صاحب ہمیں وقت دینے کا. سپریم کورٹ کے اسی فیصلے کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں ندیم اینتھنی سے, جو ایک وکیل ہیں اور انسانی حقوق کے سرگرم رکن ہیں. ندیم اینتھنی ممبر ہیں کرسچن کاؤنسل, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. بہت شکریہ اینتھنی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے آپ کا ریئیکشن کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر؟
سب سے پہلے تو ایک خوش آئین بات ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے کیس کو بالکل دیکھتے ہوئے میرٹ پہ یہ فیصلہ کیا, اور یہ بہت بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ثابت ہوئیں گی دونوں فیصلے, ریویژن پٹیشن والا بھی اور جو بریت کا فیصلہ وہ بھی. تو اور جو جتنے بھی باقی پینڈنگ کیسز ہیں ان کے لیے یہ رہنمائی ہوگی کہ جو بڑی عدالتیں ہیں وہ کیسے کیس کو دیکھتی ہیں, جبکہ چھوٹی عدالتیں جو ہیں جس پہ لوور کورٹس ہیں وہ پریشرائز ہو کے فیصلے کرتی ہیں. حالانکہ یہ جو آسیہ بی بی کا کیس تھا جس کو 10 سال لگ گئے, ہم تو اس وقت بھی اسی میں تھے کہ جب یہ فیکٹ فائنڈنگ کی 2009 میں جب گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہائی کورٹ میں میں اور چودھری نائن چھاتر سب ہم پیش کیے ہوئے اپیل میں بھی, پھر اس کو فالو بھی کرتے رہے یہاں سپریم کورٹ میں بھی, اور یقیناً ہمیں کافی محنت بھی کرنا پڑی اور کافی کچھ سہنا بھی پڑا اور اب تک بھی سہ رہے ہیں. تو یقیناً یہ جو ہوا ہے فیصلہ یہ کافی خوش آئین ہے اور بہت ایک تاریخی بھی ہے, اور ہمیں جو باقی کیسز ہیں پیسمی کے جو مختلف کورٹس میں پینڈنگ پڑے ہیں ہمیں اس میں مدد کریں گے.
اب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ اس کیس کو لے کے دیکھتے ہیں کہ 10 سال لگ گئے اس پروسیس میں, آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے جو ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے, تاکہ یہ بلاسفمی کے جو کیسز ہیں, پرٹیکولرلی بلاسفمی کے, کیونکہ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے, وہ کس طرح سے ان کو زیادہ جلدی جو ہے وہ نپٹایا جا سکے؟
اس میں جو سب سے ایک اہم بات آپ نے کہی نا, وہ ہے سینسٹیو میٹر. اب دیکھیں, سینسٹیو میٹر کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جو لا ہے وہ, لا کا جو پروسیجر وہ بدل دیا جائے. کل بھی سپریم کورٹ میں جب ہم تھے تو جج جو چیف جسٹس صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ جو کیس میں فائنڈنگ دی گئی ہے, جو انویسٹیگیشن کی گئی ہے, میرٹ بات تو اس میں ہونی ہے نا عدالتوں میں. کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی نہیں کہہ رہا, جب وہ ریکارڈنگ کروانی تھی اسٹیٹمنٹ اس وقت وہ کہاں تھی, یہ تو سارا انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اب جو یہ جو چل رہا ہے اس کی سینسٹیوٹی کو زیادہ خراب کر رہے ہیں ہمارے وکلا بھائی جی جو اس کو خراب کرتے ہیں. اب ایک کیس ہوا جس طرح سے بھی ہوا, اس کے جو حالات و واقعات ہیں وہ سامنے آ گئے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پروسیجر کوڈ ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ, وہ اس پہ اسٹینڈ کیا کر رہا ہے. یہاں پہ کرمنل پروسیجر کوڈ کی بجائے احساسات, جذبات اور تبلیغیں ہوتی ہیں کورٹ روم میں. ہم تو فیس کرتے ہیں روز کورٹ میں ان چیزوں کو. اگر ٹو دی پوائنٹ اور لا پہ بات کی جائے تو شاید یہ مسئلے جلدی حل ہو جائے.
ٹھیک ہے.
اور دوسری بات یہ جو
جی کنٹینیو رکھیے,
بات یہ کہ اس سے ملتی جلتی بات یہ کہ اس طرح کے جو معاملہ یقیناً کافی غور طلب بھی ہوتا ہے اور اس کو بڑی دھیان سے دیکھنا پرکھنا چاہیے. لیکن ہوتا صرف یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ ٹائم صرف ہم جذبات میں گزارتے ہیں جس کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے.
سپریم کورٹ کی جو آبزرویشنز تھے اس میں بھی یہ مینشن کیا گیا جو وٹنسز کا ایک رول ہوتا ہے بلاسفمی لا میں, اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کیا اس عدالت کا یہ جو فیصلہ تھا اس کی روشنی میں اس حوالے سے کوئی پروگرس ہو سکتی ہے, کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے کہ اس سارے وٹنسز ریکارڈ کرنے کا جو نظام ہے اس کو بہتر بنایا جائے؟
ایک بھی جو آج تک میں نے, میرا یہ انتہائی پرسنل تجربہ ہے, ابھی تک جتنے بھی کیسز ہوئے نا ان میں کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی کہ جو جس پہ الزام لگا وہ واقعی اس نے کچھ ایسے خدا نخواستہ بات کی ہے. اب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ فرض کریں اگر ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اسے پراپر طریقے سے رپورٹ نہیں کیا جائے گا تو یقیناً وہ فائدہ تو اس کا ہی ہوگا نا جس پہ الزام لگ رہا ہے. اب وہ کل یہی بات جج صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ کو حاضر ناظر جانتے وہ گواہی ریکارڈ کروائی جاتی ہے, وہ وٹنس ریکارڈ کروائی جاتی ہے تو پھر بھی جھوٹ نکلتا ہے, وہ ایک دوسرے کی باتوں کو وہ کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں, سارے خلاف کر رہے ہیں. تو یہ جب تک یہ دیکھیں کوئی بھی انسیڈنٹ ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر اگر رپورٹ نہیں کیا جاتا اور اس میں کچھ وقت کے بعد چیزیں بدل کے آ جاتی ہیں تو کرمنل پروسیجر کوڈ کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ پھر وہ ظاہر ہے وہ جو وٹنس ہوگی وہ کریڈیبل نہیں ہوگی, وہ اس قابل نہیں ہوگی کہ اس کو کرمنل پروسیجر کوڈ کا حصہ بنایا جائے. وہ پھر اس کا پورا جو ہوگا وہ فائدہ جو اکیوزڈ ہوگا اس کو جائے گا.
ایتھری صاحب یہ بتائیے, آپ خود چونکہ لائر بھی ہیں, کیا ایسی ایک دو چیزیں اگر ہمارے سامعین کو بہت آسان سی زبان میں بتائیے, ایک دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جس سے یہ سارا جو پروسیس ہوتا ہے وہ زیادہ فیئر اور بہتر ہو سکتا ہے؟
اس میں فیئر کا تو یہی ہے کہ جیسے فرض کریں اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو ایک تو پہلی بات ہے فوری رجسٹر کروائیں, اور دوسرے نمبر پہ اگر تو کوئی جو رجسٹر کرانے والا صرف وہ کوئی فن سمجھ رہا ہے اس کو یا کوئی مذاق سمجھ رہا ہے اور بعد میں وہ کہے گا کہ اسے کہیں جواب بھی نہیں ہونا, تو پھر وہ مہربانی کر کے اس طرح کی معلومات نہ اپنے پاس ہی رکھیں اگر وہ اس کو نہیں آگے لانا چاہ رہے تھے. دیکھیں نا, جب یہ کوئی اس طرح کی چیز باہر آتی تو بعد میں جب وہ انفارمیشن اکٹھی ہوتی ہے ایک جگہ پہ کسی کیس کی صورت میں تو ساری چیزیں بدلی ہوتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے جو لا کی نظر میں کہ اس کا مطلب کہ اس سارے انسیڈنٹ کو خود سے بنایا گیا ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. تو ابھی تک جو شگل میلہ چل رہا ہے نا وہ یہی ہے, اس میں کوئی وہ فٹافٹ ایک مذہبی جذبات کی وہ ہو کے ایک دم وہ اپنا وہ درج کروا دیتے ہیں اپلیکیشن اب, اور جب وہ اس پہ کوئی موقع آتا ہے تو اس پہ کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہوتی کہ وہ ثابت کر سکے.
سر ایک آخری سوال میرا, یہ جو ایک فیصلہ ہوا سپریم کورٹ نے دیا, اتنا ٹائم لگا, اس کا جو اوور آل بلاسفمی کے حوالے سے کیسز ہیں پاکستان میں اس پر کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟
دیکھیں
पढ़ सकता है नहीं, यकीनन पढ़ेगा। उसकी रीजन ये है क्योंकि इसमें जो मुल्क की बहुत बड़ी अदालत है, उन्होंने बड़े अरक्रेजी से और बड़ी तफसील के साथ एक एक पॉइंट को देख के इस पे बात की है, और उस सारे जो एक ये बन गया है एक जो दोनों फैसले हैं, एक बरियत वाला और जो बरियत के ने नजर सानी अपील वाला था, उन दोनों में काफी लॉ डिस्कस हो गया है। और जो भी अगर हम लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग देखें ना, जो केसेस की प्रोसीडिंग है, उसमें काफी ऐसे लकुनास भी हैं, काफी सारी ऐसी गलतियां भी हैं जो कि यकीनन अगर तो जो लोअर कोर्ट के जज साहबान है अगर इस फैसले को सामने नहीं रखेंगे तो वो बहुत बड़ी गलती भी करेंगे, और जाहिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहेंगे कि ये नीचे बैठे क्या काम कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो एक किस्म का ये जो फैसला है, ये काफी फैसलों पे जो बाद में होने हैं उन पे असर अंदाज जरूर होगा,
ठीक है,
और इन्हें बड़े ध्यान से पूरा वो प्रोसीजर पढ़ के ये
फैसला होगा, ठीक है। एक चीज और बताइए जो हम लोग अक्सर देखते हैं कि चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों जिनको जिन पर इल्ज़ाम लगता है ब्लास्फेमी का, उनकी प्रोटेक्शन का मसला होता है, और हम देख रहे हैं जैसे अभी भी आसिया के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो शायद उनकी पहले से कुछ फैमिली कैनेडा चूंकि मूव हो गई हुई थी, अब वो भी शायद कैनेडा जा रही हैं। क्या ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस तरह के जो केसेज हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाए?
यकीनन ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों का ख्याल रखे।
तो रियासत को क्या करना चाहिए?
रियासत की जाहिर जो रियासत का काम है कि हर शहरी को प्रोटेक्ट करना, कानूनी तौर पे भी, माली तौर पे भी, हर तरीके से, ताकि उसको कोई नुकसान हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो एक विटनेस का भी कोई हाल नहीं बेचारों का, और जिन पे इल्जाम लगता है वो तो बिल्कुल ही उनकी तो लाइफ ही खत्म हो जाती है, और जिस जगह वो होता है, हालात देखना ये चाहिए था। अब चूंकि जाहिर है वो बाइज़त बड़ी हो चुकी हैं, उन्हें उसी जगह ही दोबारा गवर्नमेंट रखे कि जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, ताकि वहाँ पे जो खराबियां पैदा हुई सही हो। तो ऐसा होने नहीं लगा, बिल्कुल भी होने नहीं लगा। आपने देख लिया कल भी नज़ारे हुए, और वो जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, कह रहे कि नहीं ये तो गलत किया उन्होंने। तो लिहाजा जब इस तरह की रिएक्शन रहेगा तो मैं नहीं समझता, बल्कि ये मुनासिब ही नहीं होगा कि जिससे इल्ज़ाम है वो अपने घर में तो दूर की बात वो मुल्क में भी रह सके। तो ज़ाहिर अपनी सिक्योरिटी के लिए हर किसी का अपना वो एक राइट होता है कि वो अगर उसे कोई अच्छा कोई ऑप्शन है जहाँ वो अपने आप को सिक्योर फील करे वो मूव कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया नदीम एंथनी साहब।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
मोहे अपने ही रंग में रंग ले, मोहे अपने ही रंग में रंग ले, तू तो साहिब मेरा महबूब मेरा ही, मोहे अपने ही रंग में रंग ले।
तो हमारे साथ है शफकत अमानत अली खान जी। अस्सलाम वालेकुम शफकत
जी। वालेकुम सलाम।
बहुत ही दिल से गाया हुआ है आपने।
क्योंकि मुझे इससे पहले हजरत मीर हुसैन का कलाम गाने का मौका नहीं मिला था, मुझे मौका मिला तो मुझे रियली फेल्ट कि मुझे इसको बहुत दिल से गाना चाहिए। सागर जो थी वो चूंकि पहली एल्बम थी, इससे उसमें बहुत बेधड़क हो के और तकरीबन हर उस चीज़ को ट्राई कर लिया हमने जो पब्लिकली एक्सेप्ट होनी चाहिए थी। जो ताबीर एल्बम है उसमें मैंने सूफियाना कलाम को चुना, क्यों दूरियां एल्बम है उसमें उसको थोड़ा सा रॉक टाइप रखने की हमने कोशिश की और उसको थोड़ा कंटेम्प्रेरी साउंड देने की कोशिश की। इसलिए सभी तीनों एल्बम डिफरेंट हैं और तीनों का डिफरेंट एक फ्लेवर है।
जिस राजे संग सांस जुड़ी वो राजा है इस देश रे, मैंने जाना खेड़े
देना।
आप रॉक स्टार उस्ताद हैं, तो आप रॉक स्टार बनना ज्यादा पसंद करते हैं या उस्ताद? क्या टाइटल आपको ज्यादा पसंद है?
But I think ये जो फ्यूजन एक मुझे दे दिया गया है नाम टाइटल, I think I'm happy with it.
नहीं, और ये काफी सही भी है आपके लिए. अच्छा, ये जो आपका बैंड था फ्यूजन, ये कैसे शुरू हुआ?
ये मैं जब काम कर रहा था कराची जाकर, मैं कराची में बहुत I was looking for a break. उसी वक्त बस मेरे जो बैंड मेंबर्स उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनको कहा कि वो एक बैंड बनाना चाहिए, इस पे दे एग्रीड एंड बस.
तो शुरू से ही आपको कबूलियत हासिल हुई आपके बैंड को, क्योंकि जाहिर है कि थोड़ा सा डिफरेंट तो था, आपके पटियाला घराना था.
देखिए, हमारी फैमिली में हमेशा से एक फ्यूजन या एक्सपेरिमेंट्स या नई तर्ज होती है म्यूजिक या मौसीकी की, उसको इस्तेमाल करने का एक रुझान हमेशा से रहा है. जब हमारे बुजुर्गों ने देखा कि ध्रुपद जो है वो जो ध्रुपद गायकी है उसके अलावा ख्याल गायकी उसके मुकाबले में आई, तो हमारी फैमिली ने ख्याल गायकी को चुना. और फिर जब जमाने में जब ठुमरी शुरू हुई और ठुमरी पॉपुलर हो गई, तो हमारी फैमिली ने ठुमरी भी उसको अच्छे ढंग से गाया. मेरे वालिद ने और इवन उस्ताद फतेह अली खान साहब, मेरे चचा ने भी, जब लोगों में गजल बहुत पॉपुलर हुई, तो उन्होंने लोगों की डिमांड पे गजल भी गाई.
बिल्कुल, और आपके वालिद ने तो बड़ी कमाल की गजलें गाई हैं.
तो मैं भी आई जस्ट फॉलोड माय एंसेस्टर्स फुटस्टेप्स एंड आई डिड नथिंग व्हिच माय फैमिली हैड नेवर डन बिफोर.
तो शफ़त, आपके खानदान की जो नई नस्ल है, उससे लेकर उससे पहले आपके बुजुर्गों तक, किसका आप समझते हैं कि सबसे ज्यादा एक मॉडर्न था रुझान उसके अंदर, एक जहन उसका इस तरह का था कि उसने हम आहंगी पैदा करने की कोशिश की पुरानी और नई मौसीकी में?
देखिए, बहुत पुरानी में, जैसे ध्रुपद गायकी के जमाने की बात मैंने की, तो वो तो बहुत पुराना जमाना है, और उस जमाने में मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था कि ये खबर बन के फैलती कि पटियाला के फलां साहब ने फलां उस्ताद ने ख्याल गायकी शुरू कर दी. उस जमाने में मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था. जब से आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्ट्रांग हुआ था, वो जमाना 65 के बाद का है, जब पीटीवी शुरू हुआ था. तो पीटीवी के लिए मेरे वालिद साहब ने गजलें गाई, जो लोगों ने, बहुत से लोगों ने एतराज भी किया था कि जी उस्ताद अमानत अली खान को गजलें नहीं गानी चाहिए. शायद हमारी नई जनरेशन में, मैं खुदा का शुक्र है देख रहे हैं कि वो बहुत ही प्रो पाकिस्तानी हैं और बहुत ही अपने मुल्क को प्यार करने वाले हैं और अपनी मोहब्बत मुल्क में निशावर करने वाले हैं. मेरे बहुत सारे यंगस्टर से मुलाकात होती है.
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर, यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन. हमारी वेबसाइट है urduvoa.com.
अफगानिस्तान से मुलहिका जिला बाजौर में हुकाम ने एक और बच्चे के पोलियो से मुतासिर होने की तस्दीक की है. तहसील मामोंद के एक दूरफ्तादा गांव से ताल्लुक रखने वाला जावेद खान इस साल पोलियो से मुतासिर होने वाला पहला मरीज बन गया है. इस बारे में रिपोर्ट दे रहे हैं पेशावर से शमीम शाहिद.
अफगानिस्तान से मुलहिका जिला बाजौड़ में हुक्काम ने एक और 11 महीने के बच्चे को पोलियो से मुतासिर होने की तस्दीक की है. तहसील मामून के एक दूरफ्तादा गांव से ताल्लुक रखने वाला जावेद खान इस साल पोलियो से मुतासिर होने वाला पहला मरीज बन गया है. जिला बाजौड़ के इंसदादी पोलियो मुहिम के सरबराह डॉक्टर अब्दुलरहमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया.
तो ये 2019 का पहला केस आया है और बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. ये 25 तारीख को रिपोर्ट हुआ था और आज रिजल्ट आया कि ये पॉजिटिव है.
वजीर आजम के इंसदादी पोलियो मुहिम के लिए फोकल पर्सन बाबर बिनाता ने भी बाजौड़ में इस साल का पोलियो का नया केस सामने आने की तस्दीक की और कहा कि पिछली हुकूमत के 2017 और 18 में पोलियो के खात्मे के लिए की जाने वाले दावे बेबुनियाद साबित हुए है.
जब तक किसी भी शहर के सिस्टम में जो है वायरस मौजूद होगा, उस वक्त तक जो है जी केसेस सामने आते रहेंगे. अगर हम केसेस वायरस की तशखीस गटर के पानी के जरिए बार बार कर रहे हैं और हम केसेस पे कह रहे हैं कि जी केसेस नीचे जा रहे हैं और खुशियों की लुडियां डाल रहे हैं बगैर अपना काम किए, तो किस तरह होगा जी, इस तरह तो नहीं होगा।
बाबर बेनता ने कहा कि पिछले 3 महीनों के दौरान बाजौड़ में पोलियो के 6 केसेस सामने आना इंतहाई खतरनाक और हुकूमती इदारों के लिए चैलेंज है। पिछले साल मुल्क भर में पोलियो की मजमूई तौर पर 12 केसेस सामने आए थे, जिनमें से 5 का ताल्लुक बाजौड़ ही से था। बाजौड़ की जिले इंतजामिया ने 2 हफ्ते कबल इंसदादी पोलियो मुहिम में गफलत और लापरवाही के इल्जाम में महकमा सेहत और अक़वामे मुत्तहिदा के ज़ेली इदारों से मुंसलिक 7 अहलकारों को भी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
पोलियो के मुकम्मल खात्मे की कोशिशों के सिलसिले में WHO या आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने जनवरी के आगाज पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दौरा किया। इस दौरान वो इस्लामाबाद में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो इरेडिकेशन गए, जहां उन्होंने हुकूमत के साथ मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए काम करने के अपने अज्म को दोहराया। उनका कहना था कि सन 2019 को पोलियो से पाक देखना उनकी ख्वाहिश है। पाकिस्तान में गुज़श्ता बरस मजमूई तौर पर पोलियो के 8 केसेस सामने आए थे, जो गुज़श्ता कुछ बरसों में तादाद के लिहाज से काफी कम है। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं और उनकी राह में क्या मसाइल या मुश्किलात हायल हैं, इस पर हम बात करेंगे इमरान खान की जानिब से शुरू की गई इंसदादे पोलियो की मुहिम के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन बाबर बिन अता से। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। अगर हम हालिया रिपोर्टों पर नजर डालें तो हमें पोलियो के केसेज में मुसलसल कमी देखने में आई है, इसकी वजह क्या है और इसकी सर्वेलेंस का क्या तरीका है?
सर्वेलेंस नेटवर्क है जी हमारा पाकिस्तान का, जो कि पूरी दुनिया में माना जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम है, और इसके जरिए जी हम आपको बता सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो पोलियो केसेस की तादाद क्या है। इस वक्त जो है पोलियो केसेस की तादाद वो 8 है जी मुल्क भर में, जिसमें 2 जो है वो बाजावड़ से केसेस है, एक खैबर एजेंसी से है, एक चारसद्दा से है,
एक कराची से है,
और 3 बलोचिस्तान के जिला है दुक्की वहाँ से है।
आपने प्लानिंग क्या की है टारगेट एरियाज तक पहुँचने के लिए, फिर उनमें हायल जो मुश्किल है उनके लिए क्या मनसूबा बंदी की है?
कभी भी टारगेट एरियाज में पहुंचने में कोई मसला हमें हुआ नहीं है।
सही।
जो मसला हमें होता है जी वो याद रखिएगा कि जब आप कहते हैं ना कि टारगेट एरिया का मतलब है वो इलाके जहां से पोलियो वायरस जो है वो मुल्क भर में फैलता है यानी ट्रांसमिट होता है
जी।
उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है जी वो इलाका पेशावर का है जी, उस पेशावर के शहर के अंदर एक इलाका है शाहीन मुस्लिम टाउन, वो इलाका है। दूसरा कराची, वहाँ की यूनियन काउंसिल 4, गडाप, सुराब गोड, मच्छर कॉलोनी, ये इलाके जी। इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर जो कि जी चमन में है बलोचिस्तान में, ये 3 वो इलाके हैं जहाँ से जो है वो पोलियो वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है।
किस तरह से, थोड़ा सा वजाहत से हमें बताइएगा कि किस तरह से और यहाँ पर ही क्यों?
जी मैं कंटिन्यूस पॉपुलेशन मूवमेंट जी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है यहाँ पे मूव करती है तीनों जगहों में। एक चीज आपने नोट की होगी, ये ट्रू मेट्रोपोलिस है। अगर अंदरून शहर के उन इलाकों में जाएं जहाँ पे यकतूत का इलाका आ जाता है, आपका पखूनाबाद का इलाका आ जाता है, शाहीन मुस्लिम टाउन का इलाका आ जाता है, आपका हजार फानी का इलाका आ जाता है, ये इंतहाई डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं जी, इंतहाई डेंसली पॉपुलेटेड। एक चीज जो इन सारे इलाकों में पाई जाती है वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन मूवमेंट है, एंड लॉट ऑफ बिकॉज ज्यादातर बच्चे जो है वो ट्रांजिट में और दौरान सफर रहते हैं, जब पोलियो मुहिमात हो रही होती हैं तो जो टारगेट सेट किया होता है वो उन बच्चों के नाम पे किया गया होता है जो घरों में होते हैं, और क्योंकि काफी बच्चे जो है वो पोलियो मुहिमात के दौरान सफर में होते हैं तो वो एक या दूसरी वजह से हमसे रह जाते हैं। जब तक आप पूरी दुनिया में जी एक ही प्रिंसिपल रहा है कि जब तक आप अच्छी क्वालिटी की पोलियो कैंपेन नहीं करेंगे, अच्छी क्वालिटी का मतलब है कि तकरीबन 95% से ज्यादा बच्चों को बर वक्त पोलियो के कतरे नहीं पहुंचाएंगे, तो पोलियो वायरस का खात्मा जो है वो उस इलाके से तकरीबन नागुजीर है।
तो फिर जैसे कि आपको पता है कि मुश्किल क्या है और होना क्या चाहिए, तो आपने किस किस्म की मुहिम का आगाज किया है?
बिल्कुल वही मुहिम है जी जो पूरी दुनिया में चलाई गई है। हम 3-4 चीजों पर जो मैं फोकस कर रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी पे मेरा बहुत फोकस है
जी।
मसाइल है कि अकाउंटेबिलिटी के इशूज हैं, दूसरा जी परसेप्शन बहुत बड़ा इशू है, लोगों के तहफात हैं वैक्सीन के बारे में, उनको क्लियर करना जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इस तरह की मसाइल पाए जाते हैं।
बिल्कुल, हम चैलेंजेस की तरफ भी आते हैं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ, अभी आपने मूविंग कम्युनिटी की बात की है, तो उन बच्चों तक पहुँचना आपने कैसे यकीनी बनाया है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ये भी हुआ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने मिलकर इस पे कॉन्फ्रेंस की और फिर उन्होंने मुश्तरका कोशों का आगाज किया कि हम बॉर्डर के साइड के जो एरिए हैं वहाँ पर यकीनी बनाएंगे कि हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं, तो उसके बारे में कुछ बताइएगा कि वो कितनी कामयाब रही हैं, क्या नतायज उसके निकले हैं और जारी हैं, क्या सूरत हाल है?
لیکن جی کانفرنس میں تو یہ بات ہو جاتی ہے, جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے نا وہ ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے. اب میں آپ کی بات کرنے سے پہلے ساتھی میں کہنا چاہتا تھا کہ میں کسی کو الزام نہیں لگانا چاہتا, لیکن ساری یہ بات زبان زد ہاں میں کسی سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ افغانستان میں اس وقت جو ہے وہ 19 پولیو کیسز ہیں, اور 19 پولیو کیسز جو ہیں وہ ان علاقوں سے ہیں جہاں پولیو ٹیموں کی رسائی ممکن نہیں ہے سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے. ٹھیک ہے, وہاں پہ پہنچ ہی نہیں سکتے. پولیو وائرس جو ہے نا بڑا اسمارٹلی موو کرتا ہے, وہ ان بچوں تک آٹومیٹکلی پہنچتا ہے جن کے گٹ میں, یا اردو زبان میں پیٹ کہہ دیں, جن کے پیٹ میں جو ہے وہ پولیو ویکسین نہیں پائی جاتی, کیونکہ وائرس جو ہے اس نے بچے کے پیٹ میں جانا ہے, اور وہاں پہ اگر اس کو ویکسین نہیں ملتی تو وہ وہاں پہ جا کے اپنی بودو نمائش کرتا ہے, یعنی دوبارہ اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتا ہے, بچے کو پیرالائز بھی کر سکتا ہے, اس کی باڈی سے نکل کے جا کے وہ انوائرمنٹ میں دوبارہ پھیل سکتا ہے. تو ایکچولی واٹ ہیپنز از کہ وائرس موو بڑا اسمارٹلی کرتا ہے, اس کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں پہ جا کے ٹھہرنا ہے. یعنی اگر وائرس پشاور میں پایا جاتا ہے تو اس سے بڑی کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے یہ بات کرنے کا کہ ہم پشاور میں کافی بڑی تعداد میں بچوں کو مس کر رہے ہیں ہر مہم میں, یا ریفیوزلز کی وجہ سے, یا وہ ٹریول کر رہے ہیں, یا اکاؤنٹیبلٹی کی پرابلمز ہیں, جو بھی پرابلمز ہیں, یہ انڈیکیٹر ہے وائرس کی موجودگی کی, یہ انڈیکیٹر ہے کہ ہم بچوں کو مس کر رہے ہیں. یہی افغانستان میں ہو رہا ہے جی, اسی وجہ سے وائرس جو ہے پاکستان افغانستان.
چونکہ آپ نے بڑے پیمانے پر یہ کوششیں شروع کی ہیں اور کہا ہے کہ سن 2019 میں آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ کوئی کیس بھی سامنے نہ آئے اور پاکستان کا نام ان ملکوں کی فہرست میں شامل ہو جائے جہاں پولیو کا یکسر خاتمہ ہو چکا ہے, تو یہ سب کیسے ممکن بنائیں گے آپ؟
یاد رکھیے گا کہ پولیو مہم جو ہے نا اس کی افادیت اور ویکسین کی افادیت سردیوں کے مہینے میں بڑھ جاتی ہے. اگر ان سردیوں میں بھی ہم اچھی مہمات چلا لیں تو وائرس جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. ہندوستان نے دیکھے نا اپنا آخری ریزروائر جو ہے, جو ان کا پولیو وائرس کا اتر پردیش میں آخری ریزروائر تھا اس کو جب بند کیا تو ان کے 45 پولیو کیسز سے اگلے سال وہ سیدھا زمین سے آ کے ٹکرایا اور ایک پولیو کیس ہو گیا ان کا. یعنی جب آپ ریزروائر کو بند کر دیتے ہیں, یعنی اسلحے کا وہ ڈیپو جہاں سے یہ تمام یہ پھیل رہا ہے وائرس, اگر آپ اس جگہ کو بند کر دیتے ہیں تو بس پھر وائرس کا پھیلنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے. آپ اس کے مین ریزروائر کو بند کر دیتے ہیں.
تو اچھا یہ بتائیے گا کہ جب بھی پولیو مہم شروع کی جاتی ہے پاکستان میں تو کچھ نہ کچھ ضرور اس کی راہ میں مشکلات حائل ہوتی ہیں, اور خاص طور پر سیکیورٹی کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو اس چیز کو آپ کیسے یقینی بنا رہے ہیں کہ جو پولیو قطرے پلانے والی ٹیمیں ہیں یا جو مہم شروع کی گئی ہے اس کی راہ میں اس طرح کی رکاوٹیں نہ آئیں؟
27,000 پولیس کے جوانوں نے جو ہے وہ پولیو ٹیموں کے ساتھ مل کے اس مہم میں حصہ لیا ہے, اور زبردست سیکیورٹی ہے. پہلے تو آپ کو یاد ہونا کہ جب میں پولیو پروگرام میں ہوتا تھا وزیر اعظم عمران خان کے مہم کو جوائن کرنے سے پہلے تحریک انصاف کو, جب میں پولیو پروگرام میں ہوتا تھا تو ہمارے تو لیفٹ رائٹ سینٹر جو ہے وہ شہید ہو رہے تھے پولیو ورکرز ہر طرف. اب تو سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ انتہائی بہتر ہو چکی ہے اور حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں جی.
کچھ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی پولیو مہم شروع ہوئی لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہو گئی سوشل, تو اس کی وجہ سے بھی بڑا اس پہ برے اثرات پڑے, تو آپ ان چیزوں کو کیسے یقینی بناتے ہیں کہ اس طرح کی جو غلط اور جعلی خبریں ہیں ان کو روکا جا سکے؟
سادیا ویڈیو کو تو چھوڑے نا, یہ تو بڑا اچھا آپ نے بات کر دیا. تو میں اب اپنی میڈیا ٹیم کو یہی گزارش کر رہا تھا کچھ دیر پہلے کہ جی ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور ہی رکھیں تو بہتر ہے, کیونکہ ہم اپنا فوکس رکھنا چاہتے ہیں ان بچوں پہ جو مہمات کے دوران مس ہو جاتے ہیں. تو یہ مسائل تو ہیں جی ہمارے ساتھ, اور اس طرح کے پروپیگنڈے کو کویش کرنے کے لیے ایک آپ کو اور ہی بتا دوں کہ میں کیونکہ تحریک انصاف کے میڈیا ونگ کا حصہ رہا ہوں اور مجھے 8 سال تک پولیو پروگرام کی جو میڈیا کی ذمہ داریاں تھیں وہ بھی میرے پاس تھیں, تو وہ میں آپ کو یقینی بتا سکتا ہوں کہ ان شاء اللہ مجھ سے بہتر آپ کو نہیں ملے گا اس پروپیگنڈا کو توڑنے کے لیے, اور میں لگا ہوں اس پہ کام کر رہا ہوں.
بابر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی بات کی, اس سے جڑے کچھ غلط تصورات بھی ہیں اس مہم سے پولیو کی ویکسین سے, ان کو کیسے دور کرتے ہیں, یا اب کتنا فرق آیا ہے کیونکہ آپ گزشتہ کئی برسوں سے اس سے جڑے ہوئے ہیں, تو آپ کتنا فرق دیکھ رہے ہیں سوچ میں؟
دیکھیے جی کچھ سادیا, ایک تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے نا ہمارا, ہمیں اپنی غلطیاں جو ہیں وہ ماننی پڑیں گی. ٹھیک ہے, ہمیں اپنی مسٹیکس ماننی پڑیں گی. کچھ جگہوں پہ شاید ہم نے انفلیٹ بھی کر کے دکھایا کہ یہاں پہ جو ہے وہ مسئلے ہیں مسائل ہیں. یعنی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ فاٹا میں جب میں پولیو پروگرام میں ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ فاٹا میں 20,000 خاندان جو ہیں وہ پولیو ویکسین کے خلاف ہیں گے, اور جب افواج پاکستان نے وہاں پہ آپریشن شروع کیا تو وہ تعداد نیچے آ کے 15-20 رہ گئی. تو یہ بھی ایک وجہ ہے, لیکن جو اب حقیقی نمبرز ہیں جن پہ آپ ایکچولی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نمبر ایک حقیقت ہے, تو اب پشاور سے بتایا تو آپ کو صرف کہ پشاور میں جو ہے وہ 8,000 خاندان جو ہیں وہ پولیو کے قطروں سے انکار کرتے ہیں مختلف وجوہات اتفاق کی بنیاد پہ.
آج بھی
آج بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو 8,000 خاندان جو ہے وہ انکار کرتے ہیں پولیو کے قطروں سے مختلف وجوہات کی بنا پر. اور میں نے خود ان 27 خاندانوں سے ملاقات کی. اللہ کا شکر ہے ان 27 خاندانوں میں سے کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا, لیکن انہوں نے یہ مانا کہ انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو قطرے پلائے ہیں. تو یہ ایکچولی ایک ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے جس کا سدباب ہم کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے جو ہے وہ مختلف لوگوں کی مختلف ڈیمانڈز ہیں, ہر ڈیمانڈ کے اگینسٹ جو ہے وہ مختلف اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی, تبھی ہم اس کا کوئی سدباب کر سکتے ہیں جی. ایک طریقہ جس پہ میں کام کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے ایک نیشنل کمیونیکیشن ٹیم تھی جو وفاق میں اسلام آباد میں بیٹھ کے جو ہے وہ صوبوں کے لیے اسٹریٹجی بنایا کرتی تھی لوگوں کے تاثرات چینج کرنے کے لیے. اس کو میں چینج کر رہا ہوں, جس طرح ہم اپنے الیکشن کیمپین میں کرتے ہیں, ہم ہلکا بائی ہلکا جا کے, گلی بائی گلی جا کے, یونین کاؤنسل بائی یونین کاؤنسل جا کے وہاں کی چیلنجز میپ کرتے ہیں اور پھر اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی تیار کرتے ہیں. تو یہ آلریڈی ایک کام میں نے شروع کر دیا ہے اور میں نے یہ بتا دیا کہ اب ہم یونین کاؤنسل بائی یونین کاؤنسل جا کے ہر ایک یونین کاؤنسل میں وہاں کے مسائل کا تدارک کریں گے, لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں صرف اس علاقے کے اس کے لیے اپنی الگ اسٹریٹجی پہ کام کریں گے.
اور بعض علاقوں میں لوگ اسے دوسرے ملکوں کی سازش بھی قرار دیتے ہیں, تو وہ جو کانسیپٹ ہے لوگوں کا وہ کس حد تک اب بھی موجود ہے ان کے ذہنوں میں؟
بالکل ہے جی. سب سے بڑا چیلنج جو میں آپ کو بتا دوں نا والدین کے انکار میں, اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ملٹیپل ڈور ناکس پہ لوگوں کو بڑے سوال ہیں. ملٹیپل ڈور ناکس یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ بار بار کیوں آ رہے ہیں, بار بار کیوں آ رہے ہیں
جی.
یہ پولیو مہم کے لیے یہ جی سب سے بڑا ہے. اس کے علاوہ جی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات ہیں کہ یہ بین الاقوامی سازش کا حصہ ہے. اب دیکھیں میں اس کا ایک صاف صاف جواب ہے, بین الاقوامی سازش کا حصہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں اگر حق ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایک بیماری سے پاک کرنے کا, تو ان کو کیوں حق نہیں ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ بیماری سے بچانے کا؟ دنیا اس بات سے پریشان ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا اتنا کیوں انٹرسٹڈ ہے پاکستان میں وائرس ختم کرنے کے لیے, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دنیا اس بات سے پریشان ہے کہ انہوں نے لاکھوں کروڑوں ڈالر لگا کے ایک بیماری کا تدارک کیا اپنے ملک سے, اور اب دو ممالک تین ہیں لیکن پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے یہاں پہ.
کیونکہ بابر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اگر موجود ہے یہ وائرس تو یہ خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہے گا کہ وہ کہیں کسی وقت بھی پھیل سکتا ہے.
جی بالکل بات ہے. آپ کو یہ بتاؤں کہ بچے جو ہیں وہ نہیں بلکہ بڑے جو ہیں وہ بھی کیریئرز بن سکتے ہیں. اسی لیے آپ جب پاکستان سے, آپ تو اس وقت امریکہ میں بیٹھی ہیں اس لیے آپ یہ شاید نہ ہو, لیکن جب آپ پاکستان سے ٹریول کرتی ہیں ملک سے کہیں بھی باہر تو آپ کو ایک پولیو کا کارڈ لینا پڑتا ہے.
جی بالکل.
کچھ ممالک میں جہاں پہ بہت سختی ہے, جہاں پہ پاکستانیوں کی آمد زیادہ ہے, جس میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ شامل ہیں, وہاں پہ آپ کو اپان ارائیول بھی قطرے پینے پڑتے ہیں جی. کیونکہ بڑے لوگ جو ہیں 5 سال کی عمر سے زیادہ بے شک ان کو پولیو جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, لیکن وہ کیریئرز بن سکتے ہیں. جس طرح 2013 میں جب پاکستان پہ سفری پابندی عائد کی گئی تھی تو ملتان کے کچھ شاگرد تھے, طالب علم تھے جو جامعہ الازہر مصر میں پڑھتے تھے کائرو میں
جی.
وہ انہوں نے ملتان سے وائرس کو ٹرانسمٹ کر کے جو ہے جامعہ الازہر میں وہاں پہ جو ہے وہ اس کو پھیلا دیا تھا, جس کی وجہ سے پاکستان پہ عالمی سفری پابندی عائد کی گئی تھی. تو بے شک آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کسی بھی عمر کا شخص جو ہے وہ پولیو وائرس کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ.
لاسٹ کوسچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کراچی کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پولیو کی مہم پہ تو بڑا زور دیتی ہے اور بڑا دباؤ ڈالتی ہے کیونکہ اس کے لیے ان کو خود کچھ خاص کرنا نہیں پڑتا, لیکن ہماری سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, نالیاں اتنی گندگی ہیں, گندگی کے وہاں ڈھیر ہیں اور سب کچھ اتنی ناگفتہ بے حالت ہے, بنیادی سہولتوں تک ہماری رسائی نہیں ہے, تو ان پر گورنمنٹ کا بالکل کوئی دھیان نہیں ہے, تو وہ تھوڑا سا ریئیکشنری ہو جاتے ہیں اور پھر انکار کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں یا پھر اس طرح کے جو آپ کہہ لیں کہ جو ایشوز دوسرے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے کچھ سوچا ہے, کچھ پلاننگ کی ہے؟
ہماری کوشش ہے کہ کراچی میں UC4 گڈاپ سوراب گوٹ مچھر کالونی اس علاقے میں بھی جی ہم صفائی کی اچھی مہم چلائیں تاکہ گٹر کے پانی سے جو ہے وہ بھی پولیو وائرس کا اخراج جو ہے ممکن بنایا جا سکے. لیکن یہ بات میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ ریٹریٹ کر دیتا ہوں کہ گٹر کے پانی میں موجود پولیو وائرس جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس شہر میں وائرس پایا جاتا ہے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا یہ انڈیکیٹر کس بات کا ہے؟ یہ انڈیکیٹر اس بات کا ہے کہ آپ اس شہر میں بتدریج بچوں کو کسی بھی وجہ سے مس کر رہے ہیں.
پاکستان میں انسداد پولیو مہم کے لیے وزیراعظم کے معاون بابر بن عطا کا کہنا تھا کہ 8 سے 0 تک کے سفر کے لیے ضروری ہے کہ نئے سٹینڈرڈ سیٹ کیے جائیں, اکاؤنٹیبلٹی ہو اور مستقل طور پر کوششوں کو جاری رکھا جائے.
سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان کی سرحد سے ملحقہ علاقے باجوڑ میں انسداد پولیو مہم میں غفلت برتنے کے الزام میں انتظامیہ نے 7 اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے۔ ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی اسلام آباد کے قومی ادارہ صحت کی جانب سے کی گئی۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے باجوڑ میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین بر وقت نہیں دی اور ان میں سے 5 بچے پولیو کا شکار ہو گئے۔ جنوری کے آخر میں خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں یہ مہم شروع کی گئی لیکن خراب موسم اور شدید برف باری کی وجہ سے اسے کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور پولیو کے قطرے پلانے کی اس مہم کا اب دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولیو کی روک تھام کے ادارے ایمرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختونخوا نے رواں سال کی پہلی انسداد پولیو مہم کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں جس کے مطابق 58,33,000 بچوں کے مقررہ ہدف میں سے اب تک 57,22,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں جبکہ باقی رہ جانے والے بچوں کو قطرے پلانے کی مہم ابھی جاری ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ موسم بہتر ہوتے ہی تمام علاقوں میں پولیو سے بچاؤ کی مہم دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ زیب رانجھا۔
سوشل میڈیا پر ملک کی اہم شخصیات خاص طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں تنقیدی مواد پوسٹ کرنے پر بھارت میں متعدد لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تازہ ترین گرفتاری ایک سیاستدان کی ہوئی جنہوں نے مودی کی ایک جعلی تصویر پوسٹ کی۔ کیا ایسی گرفتاریاں آزادی اظہار پر قدغن ہیں؟ اس بارے میں بھارتی تجزیہ کاروں کی رائے مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں سنیے۔
پی ٹی آئی حکومت نے اسلام آباد میں خصوصی کلبوں میں نوکروں اور کام کرنے والی ملازمین پر داخلے کی پابندی کو ختم کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات افتخار چودھری اس فیصلے کے بارے میں بتاتے ہیں۔
کل ہماری ایکچولی منسٹری جو ہیومن رائٹس کی ہیں شری مزاری صاحبہ اور وزیر داخلہ اور اس میں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد بھی تھے اور پرائم منسٹر کے نالج میں یہ چیز آئی کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ کالونین دور کے وہ جو روایات ہیں وہ اس کے لے کے چلتے ہیں، اور بعض ایسے کلبز ہیں یہاں پہ پوش جیسے جم خانہ ہے یا اسلام آباد کلب ہے یا دوسرے بڑے کلب تھے، وہاں باہر بورڈ لکھے ہوئے تھے میڈس اور آیات اور اس طرح کے نوکر دے آر ناٹ الاؤڈ، اور بلکہ اس حد تک بھی ہوتے تھے کہ بھئی آپ نے اگر وہاں جانا ہے تو ایک خاص ڈریس پہن کے آپ نے جانا ہے، تو وہ اس کو بہت پرائم منسٹر نے نوٹس لیا، اور شری مزاری جو ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں ان تک بھی شکایت پہنچی تھی جس کی وجہ سے یہ ایکشن لیا، اور وزیر اعظم نے کہا کہ فوراً یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ختم کی جائیں اور ان کی عزت نفس بحال کی جائے۔
لیکن ان کا کہنا تھا کہ خواتین کا از خود ممبر بننے پر پابندی کے خلاف ابھی تک کوئی کام نہیں کیا گیا ہے۔
خواتین بھی اسی معاشرے کا بڑا باوقار حصہ ہیں، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ کو اس ہمارے قدم سے ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر ہم اپنے ساتھ کام کرنے والے آیا اور نوکروں کو ہم لے جا سکتے ہیں وہاں پہ، تو اس کا مطلب ہے اگر ان کو اللہ اتنی ہمت دے تو وہ بھی کلب کے ممبر بن سکتے ہیں، تو خواتین کیوں نہیں بن سکتی۔
یہ تھے پی ٹی آئی کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات افتخار چودھری۔ دوسری طرف اسلام آباد میں ایک غیر سرکاری ادارہ سینٹر فار سوشل ایڈوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ مبشر اکرم کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کے کلب طبقاتی فرق کو قائم رکھنے میں پیش پیش رہے ہیں۔
کلبز بائی ڈیفینیشن ہم جیسے ممالک میں اور فار دیٹ میٹر کسی بھی ملک میں کچھ پریویلیج کلاسز کے لوگ بھی اکٹھے مل کے بناتے ہیں۔ اسلام آباد کلب کی جو بگننگ تھی وہ بھی کچھ ایسی ہی تھی، دس واز اسینشلی میڈ فار دی سول سرونٹس، بیوروکریٹس، ڈپلومیٹس، بزنس مین، بزنس وومین آف کورس اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو اسلام آباد کلب نے یہ جو اپنی نیگیٹو یونیکنیس ہے، لیٹ می یوز دیٹ ٹرم، وہ ریٹین رکھی فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ اسلام آباد کلب کے کچھ ہالس تو ایسے تھے کہ وہاں پہ آپ سوٹ پہنے بغیر داخل نہیں تھے ہو سکتے، کچھ ہالس تو ایسے بھی ہیں جہاں پہ آپ شلوار قمیض کے اوپر ویسٹ کوٹ اگر پرمیٹڈ ہو تو پہنے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ میڈ کے حوالے سے بات بالکل درست تھی۔
وہ کہتے ہیں کہ خواتین کی طرف سے از خود ممبر بننے کے لیے جب تک پہل نہیں ہوتی تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔
دس اسینشلی بگین ایز این ایگزیکٹو کلب فار دا جینٹل مین، جو آج سے 40-45 ہیں شاید 50 سال پہلے اسلام آباد شہر جب بننا شروع ہوا تھا اس کے ساتھ انہیں اکٹھا ہونے کا بہانہ چاہیے ہوتا، کیونکہ یہ پریولیج فیملیز کی خواتین کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے، سچ انہوں نے پارٹیز کرنی ہو، اچھے کھانے کھانے ہوں، سوئمنگ کرنی ہو، ویٹ ٹریننگ کرنی ہو یا وہاں کی فیسلٹیز کو اویل کرنا ہو، تو کلاب کے ممبرز بھی جانتے تھے کہ یہ کن کی بیٹی ہیں، کن کی ساؤز ہیں، کن کی مدر ہیں، کن کی بہن. دے وڈ ناٹ ریز اینی کائنڈ آف خبر.
یہ تھے غیر سرکاری ادارے کے سربراہ مبشر اکرم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہد بھائی.
سامعین، یہ رپورٹ تھی نفیسہ ہود بائی کی اس خبر کے بارے میں کہ وزیر اعظم عمران خان نے عمرہ کے کلبوں میں گھریلو ملازمین کے داخلے پر پابندی ختم کر دی ہے. پاکستان میں اس وقت رات کے 9 بجنے کو ہیں. ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی بیجت جیلانی اور اس کی پروڈیوسر تھی ساریہ زیب رانجھا. اپنے میزبان ندیم یعقوب کو آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.